أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صلاة بجي محمد علي محمد بعد ایسا نہیں مطلب میں درخواست کروں گا آپ سے جوانوں سے خاص طور پہ بیٹا جو پیچھے بیٹھے ہو آگے آ جاؤ ایک سمٹ جاؤ ماحول مسجد مجلس کا بچے آ جائیں بیٹا آ جائیں آپ لوگ جوان جو پیچھے بیٹھے پیچھے نہ بیٹھا کرو جوان آگے بیٹھا کرو سب ایک سلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد علی محمد پر جزاک اللہ ایسا نہیں محترم بات ہم کر رہے ہیں اسباب کیا ہیں عذاب الہی کے ایک اصول طے ہو گیا بلکہ قرآن مجید نے طے کر دیا کہ بغیر اطلاع کے بے خبری میں کبھی بھی عذاب عذاب آنے سے پہلے انفارمیشن وارننگس وارننگ جاری ہوتی ہے پہلی وارننگ دوسری وارننگ تیسری وارننگ اس کے بعد پھر قوموں پر عذاب آتا ہے اللہ کا بے خبری میں نہیں آتا حجت تمام کر کے آتا ہے سوال یہ ہے کہ وہی اسباب پہ بازی کیوں آتا ہے آپ یہ دیکھیے کہ جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے پیغمبر ہے نبی ہے پھر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں نہ جاننے والوں پہ عذاب تھوڑی آتا جانتے ہیں بھائی اللہ کا پیغمبر ہے جناب لوط کی قوم اب ہم نے عرض کیا کہ وہ تو تفصیلات میں ہم یوں نہیں جاتے کہ قرآن مجید نے قصہ بیان کر دیا ان کی خصوصیات معروف ہیں مشہور ہیں ظاہر ہے کہ یہاں ممبر سے متحمل ہم نہیں ہو سکتے کہ اس کی جزیات یا اس کی تفصیلات میں جائیں قرآن مجید میں ہے اور پھر قصص انبیاء میں اس کی تفصیلات ہیں وہ جو ان کا عیب تھا جو خرابی تھی آپ جانتے ہیں کہ انہیں خبر دے دی گئی تھی عذاب کی جناب لوط علیہ السلام نے کہ جو جناب ابراہیم کے خالہ زاد علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں جناب سارہ کے سگے بھائی ہیں جناب لوط علیہ السلام اور جناب ابراہیم نے بھیجا اس بستی میں جائیے خرابی جائیے خرابی واقع ہوتی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اس حد تک جانتے ہیں کہ جب جناب لوط نے خبر دے دی تھی انہیں کہ عذاب آئے گا تو انہیں آپس میں طے کیا کہ گھراؤ کر لو کیونکہ جب تک اللہ کا نبی ہمارے درمیان رہے گا اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا لہذا ان کو نکل کے جانے نہیں دینا اپنے درمیان سے یعنی اس حد تک جانتے تھے نا پہچانتے تھے نا ہم کو جانتے تھے کہ عذاب جب تک نبی رہے گا ہمارے درمیان عذاب نہیں آئے گا لہذا اپنے خیال میں چالاکی کر رہے تھے کہ نکلنے نہ دو گھیر کے رکھو جب تک یہ ہمارے درمیان میں عذاب نہیں آئے گا تو جن قوموں پر بھی عذاب آیا یاد رکھیں وہ سب جانتی تھی کہ یہ نبی ہے یہ رسول ہے یہ پیغمبر ہے مگر وہ کون سی چیز تھی جو انہیں آمادہ کر رہی تھی کون سی چیز تھی کہ عذاب آ رہا ہے علامت آ رہی ہے پھر بھی نافرمانی بتاتے ہیں آپ کو ملائکہ جب آئے پہلے جناب ابراہیم کے پاس آئے تھے مہمان بن کر وہ جناب ابراہیم تھوڑا سا گھبرائے بھی کہ یہ عجیبی چہرے ہیں بھائی بٹھا دیا بچڑا اچھڑا ذبح کرایا جناب سارا اور جناب حاضرہ نے مل کے ان کی خدمت کے سامان تیار کیے بھائی لیکن دیکھا کہ کھانے کی طرف رغبت نہیں کر رہے جناب ابراہیم بھی گھبرائے جناب سارا بھی گھبرائیں کہ بھائی کیسے مہمان ہیں کھانا بھی نہیں کھا رہے کہا کہ نہیں ہم اللہ کے فرشتے ہیں اللہ نے قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے ہم عذاب بن کر آئے اور آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے وہ جو آپ کا دل تنگ ہوگا کہ قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی تسکین کے سامان کے لیے خوشخبری لائے ہیں بشارت دے رہے ہیں آپ کو بیٹے کی اب یہ مفسرین و قصص میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا بیٹا تھا جناب اسماعیل تھے جو جناب حاضرہ سے ہوئے ان کی خوشخبری تھی یا جناب اسحاق کی اور ان کے بعد یعقوب کی جو جناب سارہ سے تھے لیکن زیادہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ جناب یعقوب جناب اسحاق کی خوشخبری تھی کیونکہ اس کے بعد فوراً ہی جناب یعقوب کا بھی تذکرہ ہے لہذا وہ کہا کہ اچھا بھی اس قوم پہ عذاب بن گیا. وہاں جب پہنچے تو زوجہ گھر میں موجود ہے. کیا زوجہ نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی ہیں؟ زوجہ تو جانتی ہے نا اللہ کے نبی ہیں, لیکن کیا چیز ہوتی ہے یہ اختیار اور یہ اقتدار, کیا چیز ہوتی ہے یہ نفسانی خواہشات, کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ گھر میں ہی مخبر موجود ہے. منع کیا کہ میری قوم کو نہ بتانا کہ میرے گھر مہمان آئے ہیں, مگر کیونکہ خیانت کار ہے گھر کی خبریں باہر لے کر جاتی ہیں, لہذا جیسے ہی مہمان بنے جناب لوط نے منع کیا کہ خبردار میری قوم کو بتانا, چلے مصیبت ہو جائے گی. کیونکہ تفصیلات الگ ہیں قصص میں کہ کس قسم کے وہ خبیث اور ملعون لوگ تھے جن پر اللہ کا یہ عذاب آیا. تو جناب اس نے خبر دے دی, زوجہ نے وہاں تو کہہ دیا ہاں, اور گھر پہ جا کے چھت پہ آگ جلاتی تھی, یا کہتے ہیں کہ باہر نکل کے سیٹی بجائی, ایک اشارہ دیا, قوم نے آ کے گھراؤ کر لیا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو, اور جناب لوط خبر آ گئے, پریشان ہو گئے. قرآن کا واقعہ ہے, ارے بھائی کیا قسم کر رہے ہو, میرے مہمان ہیں, مجھے کیوں رسوا کرتے ہو, تمہیں رسوا کر دیں گے, ہمیں حوالے کرو, ہمارے حوالے کرو ان کو. تو کہا کیا, حالانکہ قرآن میں بیٹیوں کا لفظ ہے, بیٹی سے مراد یہ نہیں کہ جناب لوط کی بیٹیاں, کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے, یعنی اللہ نے تمہارے لیے بیٹیوں کو حلال کیا, اسے نکاح کرو یہ سب کیا, مگر وہ نہیں مانے. خلاصہ یہ کہ جہاں تک آیات نے ذکر کیا میں نے وہ ذکر کر دیا, باقی اس سے آگے میں نے عرض کیا کہ یہ ممبر متحمل نہیں ہو سکتا ان باتوں کا. بس اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا, جیسے حکم دیا تھا فرشتوں نے ویسے کہ جب جناب لوط گھبرائے, انہیں گھراؤ کر لیا تو جناب لوط پریشان ہو کر آئے, فرشتوں نے کہا آپ گھبرائے مت, آپ مت گھبرائے, پریشان مت ہوں, یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ دروازہ توڑ کے گھر میں داخل ہو گئے جناب لوط کے, ان کو ہمارے حوالے کرو, لیکن وہ جناب جبرائیل نے پر مارا, یا جو بھی اللہ کی مشیت تھی, وہ اندھے ہو گئے, انہیں کچھ نظر نہیں آیا. اور جناب لوط کو انہیں بتایا کہ ہم اللہ کے عذاب لے کر آئے ہیں. ان کا جناب لوط یہ خبر پہلے دے چکے, ان کو دے چکے. اب اتنی دیر میں قوم جمع ہو جاتی کہ گھراؤ کر لو, عذاب آنے والا ہے, لوط کو نہ جانے دینا جب تک لوط ہمارے درمیان میں ہے, عذاب یعنی حق کو پہچانتے. یہ آج کی بات نہیں, قرآن مجید اسی لیے بار بار یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ ہر دور میں ایسی قوم ہوگی کہ جس کے سامنے حق ہوگا, اور ان کی پہچان یہی ہوگی. ظالم اور مظلوم کی اللہ نے پہچان کیسے کی, کہ مظلوم کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا, اور ظالم کی پہچان یہ ہے کہ مرد عورت بچے سب کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے گا, ان کے ٹکڑے کر ڈالے گا, کیونکہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے, انجانے میں ایسا نہیں کر رہے, انہیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے. اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے لوط تباہ ہو جائیں گے, ہم گراؤ کر لیا, غیر تو نکلنے نہیں دینا. جناب لوط ڈر گئے, پریشان ہوئے, فرشتوں نے کہا پریشان مت ہو, ان پر صبح عذاب آئے گا. جناب لوط گھبرا کے کہتے ہیں ابھی کرو بھائی, ابھی عذاب لاؤ, صبح کیوں؟ تو پھر فرشتوں نے وہ جواب جو تاریخ میں علیہ السلام, صبح بھی قریب, کیا صبح قریب نہیں, اور آپ نکل جائیے اپنے عیال کو لے کے, سامان لے کے. کہا کہاں سے نکل جاؤں, گھیرا ڈالا ہوا ہے, کچھ نہیں بگڑتا آپ کا, آپ نکلیے, جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس پہ عذاب آئے گا. زوجہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ہلاک ہو گئی, عذاب کا نشانہ بن گئی. پیچھے مڑ کے اس لیے دیکھ رہی تھی کہ لوگ کیوں نہیں آ رہے, لوط کو کیوں نہیں پکڑ رہے. تو بس خیانت کار کہاں تھے, گھروں کے اندر تھے, مخبری کرتے تھے. رسول کہتے ہیں جاؤ داخل ہو جاؤ, جیش اسامہ میں لشکر میں شامل ہو جاؤ, نہیں جاتے. رسول سہارے سے نکلے, پٹیاں بنی ہوئی کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ, نہیں جاتے. کیوں؟ اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ حالت خراب ہے, نکلنا مت مدینے سے, جانا مت, ورنہ فیصلہ ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس گھروں میں, انبیاء کے گھروں میں ایسا تھا, عذاب آیا نوح کی زوجہ پہ, لوط کی زوجہ پہ, ان سب پہ عذاب میں داخل ہوئی کہ نہیں داخل ہوئی ہے؟ ان پر اللہ کا عذاب آیا. بس میں نے یہاں تک رکھا, کیسا عذاب آیا ان پر. جناب لوط نکل گئے اپنے عیال کے ساتھ, اپنے سامان کے ساتھ. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو, اس قطع زمین کو اٹھا لو, اٹھا لو. اتنا اوپر اٹھایا کہ ان کے مرغوں اور کتوں کے بھونکنے کی آواز اہل عرش سن رہے تھے, اہل آسمان ان کی آوازیں سنتے تھے. اتنا اوپر اٹھایا, معلق رکھو, جب میرا حکم ہو پھر ان کو پلٹ دینا. لوط نکل جائیں, لوط پر جو ایمان لائے ہیں چند مومن وہ بھی نکل جائیں, کیونکہ قانون ہے, مشیت بتا دیا آپ کو کہ کبھی مومن عذاب کا شکار, مومن پر عذاب نہیں آتا, بس نکل جائے. اور ہاں یہ بھی خیال رکھنا کہ اس بستی میں جو لوط کا گھر ہے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے, ہم اسے نشانی بنائیں گے, ہم نشانی بنائیں گے اس ایک گھر کو بچا کے کہ ہمارا عذاب ان پر آیا جس گھر میں لوط رہتا تھا وہاں عذاب, جناب لوط رہتے تھے وہاں عذاب نہیں آیا. بس اللہ کا حکم اور وہ پوری زمین پلٹ دی گئی. قیامت تک کے لیے اللہ نے اس قطع زمین کو عبرت بنا دیا. کہتے ہیں کہ شام کے نواح میں جو ساحل ہے, جہاں شام کے ساحل لگتے ہیں, اس طرف وہ بستی تھی. اب تک وہاں ایسی ہی کوئی زراعت وغیرہ نہیں ہو سکتی, کوئی چیز اگتی نہیں اس جگہ, لیکن خیر صحیح کیونکہ ما قبل تاریخ کی بات ہے, قرآن کا واقعہ ہے, لہذا یقینی ہے. جگہ معین نہیں, اس لیے ہم بھی جگہ معین نہیں کر سکتے, مگر یہ بات طے ہے کہ ہے وہی علاقہ, کیونکہ جناب ابراہیم نے بھیجا تھا نا قریب کی بستی میں, تو جناب ابراہیم اس طرف تھے, مکے کی طرف آباد تھے, بابل کی طرف, نینوا کی طرف, جہاں نمرود تھا وہاں سے نکلے, کنان چلے گئے, فلسطین میں تھے, بس تو وہ بھی زیادہ دور, پھر جناب لوط بھی زیادہ دیر دور نہیں ہوئے, قریب تھے جس بستی پر یہ عذاب آیا, اس پورے کا پلٹ دیا گیا. اب آئیے آگے چلیں, سب سے بڑا سبب کیا ہے اللہ کی عذاب؟ ایک تو ہم نے بتا دیا کہ جانتے بوجھتے جانتے تھے, پھر کیا چیز ہے کہ جب جانتے اللہ کا نبی ہے, فرعون جانتا ہے کہ موسیٰ ہے. ایک صلوات بھیجیے پھر آپ کے لیے نیا مطلب پیش کریں. آئیے اب ساتھ دیجیے گا ہمارا جو اب مطلب پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے. اچھا یہ بتائیے, نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا کبھی موسیٰ آئے گا؟ بتایا تھا نا, بس اسی لیے تو اس نے سارے پہرے لگائے تھے اپنے شہروں میں, خبردار بنی اس, اور یہ بھی بتا تھا کہ بنی اسرائیل سے آئے گا, کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا متولد نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا بنی اسرائیل جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے کب آئے گا یہ نہیں معلوم, لیکن یہ تو یقین تھا نا کہ موسیٰ آئے گا. نام جانتے تھے یا نہیں؟ جانتے تھے نا نام. اب مجھے بتائیں کہ جب بنی اسرائیل بھی نام جانتے تھے, فرعون بھی نام جانتا تھا موسیٰ, تو پھر یہی نام رکھا گیا, فرعون نے کیسے قبول کیا؟ کبھی یہ سوال آیا آپ کے ذہن میں؟ آج اس کا جواب دینے جا رہا ہوں آپ کو. بھائی سوال یہ کہ فرعون بھی جانتا ہے کہ موسیٰ نام کا ہوگا, بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں, تو سوال یہ کہ موسیٰ نے آج, فرعون نے آج جناب آسیہ کو یہ موسیٰ نام رکھنے کیوں دیا؟ ارے کیا نام رکھ رہے ہو بھائی, یہی تو مجھے ہلاک کرے گا, یہ نام نہ رکھنا. بنی اسرائیل نے اس وقت کو نہیں قبول کر لیا کہ یہی موسیٰ ہے. بھائی جب ان کو بھی پتا ہے موسیٰ ہوگا, فرعون کو بھی پتا ہے موسیٰ ہوگا, پھر یہ راز کیا ہے؟ نجومیوں نے بتا دیا, اور 800 سال سے بنی اسرائیل کا عقیدہ ہے موسیٰ موسیٰ آئیں گے, موسیٰ تو موسیٰ تو آ گیا, موسیٰ کا نام تو رکھ دیا گیا, وہ اس وقت کیوں نہیں مانا؟ فرعون نے کیسے وہ نام قبول کیا؟ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ پہلے فرد کا نام نہیں تھا, موسیٰ ایک کامن نیم تھا, ایک عام نام تھا, اتنا مشہور نام تھا بنی اسرائیل میں کہ بنی اسرائیل کا کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جس میں موسیٰ نام کا ایک بچہ نہ ہو. نہیں اوپر سے گزر گئی آپ کے, کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جس میں موسیٰ نام کا بچہ, کیونکہ عقیدہ تھا ان کا کہ موسیٰ آئے گا, لہذا عقیدت میں ہر گھر میں ایک بچے کا نام موسیٰ ہوتا تھا. اس لیے فرعون کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ ہزاروں موسیٰ ہیں, ہر گھر میں ایک موسیٰ ہے, ورنہ اس نے یہ نام رکھنے کیوں دیا آسیہ کو؟ پہرا لگا دیا میں نے, کہیں بچہ پیدا نہیں ہوگا. یہ موسیٰ جو گھر میں پل رہا ہے اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی موسیٰ ہے. بس موسیٰ ہزاروں تھے اور ہزاروں گزر گئے تھے, عقیدت میں نام رکھتے تھے, جیسے آج کسی مومن کا خاندان ایسا نہیں جس میں ایک نہ ایک مہدی نام کا بچہ نہ ہو. بہت بڑا امتحان دیتا ہوں آپ کے سامنے جب پڑھ رہا ہوتا ہوں, اللہ مجھے کامیاب کرے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ایک اور صلوات عنایت فرما دیجیے. بس یہ ایک عقلی دلیل قائم کر رہا ہوں کہ فرعون بھی جانتا تھا کہ موسیٰ نام کا فرد میرے تخت کو پلٹے گا. نہیں, جو میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ آئے گا, آنے والا ہے, آنے کا زمانہ آ گیا, تو نہیں روک سکے گا. بنی اسرائیل بھی جانتے تھے. پھر فرعون نے اس بچے کا نام موسیٰ کیوں رکھنے دیا, کیوں رکھنے دیا؟ بس اس کا مطلب ایک کامن نیم تھا. مسئلہ آپ کو بتائیں, ایک واقعہ جو چند سال سمجھے 25-30 سال پہلے رونما ہوا تھا. 150-200 مومنین اندر تھے جیل میں, ملاقاتیں بھی روز آتی تھی. تو ایک ڈپٹی کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی, بھائی ان کی ملاقات تمہیں کراؤ سارے مولائیوں کی. تو مولائیوں کے نام یہ ہوتے تھے حسن, حسین, علی, رضا, اسی میں گھومتے تھے سارے نام. مہدی, حسن, حسین, علی, رضا, مطلب مہدی, حسن, حسن, مہدی, مہدی, حسن, حسن, رضا, حسن, رضا, حسین, رضا, حسین, رضا, علی, حسن, حسن, علی, یہ سارے نام تھے. اب وہ بیچارہ صبح سے شام تک پکارا کرتا تھا, یہی نام اس کو سارے ہوتے تھے, یہی نام پکارا جاتا تھا, ملاقات کراتا تھا یہی نام. اب وہ دو آدمی نے, فرضی نام بتا رہا ہوں, اصلی نام نہیں بتا رہا, فرضی نام بتا رہا ہوں. ایک بیچارہ حسن نقی تھا, ایک نقی حسن تھا. حسن نقی کے ابا کا نام تھا نقی حسن, اور نقی حسن کے ابا کا نام تھا حسن نقی. بھائی یہی نام ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ دے رہا ہوں, اصلی نام نہیں لے رہا. وہ بیچارے نے حسن نقی کی جگہ نقی حسن کو بلا لیا, نقی حسن ول حسن نقی آ جاؤ. وہ آیا, اس نے کہا بہرے مجھے کرام لایا لیا, ارے تو ارے حسن نقی کے ابا کو بلایا, حسن نقی کو بلانا ہے, تم نے نقی حسن کو بلا لیا. اس نے منہ سر پیٹ کے اپنا کہا, بھائی کیا کروں, مجھے تو خواب میں بھی حسن حسین علی, حسن حسین علی یہی آتا ہے. کہتا تم 150 آدمیوں کے نام ہی ایک جیسے, میں کیا کروں بھائی, میں تو سوتا ہوں تو سوتے میں بھی یہی پکار رہا ہوتا ہوں, حسن حسین علی, حسن حسین علی. تو جانتے نا کہ جن کو عقیدت ہوتی ہے وہی نام رکھیں گے نا. تو بنی اسرائیل میں 800 سال سے یہ نام مشہور تھا, محبت میں, عقیدت میں, ہر گھر میں ایک بچے کا نام رکھتے تھے. اگر نہ ہوتا تو فرعون نے کیسے رکھنے دیا, کیسے رکھنے دیا فرعون نے, نہیں یہ نام نہیں رکھ سکتے بھائی. کوئی اعتراض نہیں کیا, کیونکہ کامن نیم تھا. جیسے میں نے عرض کر دیا, آپ نام رکھتے ہیں, رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, ہر جگہ ایک گھر میں, محبت میں, عقیدت میں, ایک نام ضرور ہوگا. بس اس لیے یہ اللہ نے اہتمام کیا. کیا وجہ تھی؟ جب فرعون کو پتا ہے کہ اللہ کا رسول آئے گا, کیا وجہ تھی کہ جناب موسیٰ نے آ کے اعلان کیا, معجزہ بھی دکھایا, نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کرو, ان کو آزاد کرو. کیوں آزاد کرتے؟ اختیار, اقتدار. لاکھوں لوگ غلام بنے ہوئے, ہر قبطی کے گھر میں 4-4, 5-5 بنی اسرائیل غلام ہیں, کنیزے ہیں. کیسے اپنی امپائر کو چھوڑ دے, کیسے اپنے سامراج کو چھوڑ دے؟ ہر گھر میں عوام بگڑ جاتی ہے, قبطی نہیں, مفت کے غلام ملے ہوئے, مفت کی کنیزے ملی ہوئی ہیں. احرام مصر میں لاکھوں بنی اسرائیلیوں کا, یعنی اس زمانے کے مومن کا خون, گوشت, ہڈیاں ہیں. ان سے کام لیا جاتا تھا, کام وہ کرتے تھے, کھاتے ہی تھے, ان کو گھوڑوں سے مارتے بھی تھے, ان پہ ظلم بھی کرتے تھے. ان کا جو طاقتور صحت مند بیٹا ہوتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے. کمزور رکھو. جناب موسیٰ آئے تو اس نے یہ کہا کہ ہمارے کھایا ہے, ہمارے محل میں دودھ پیا ہے, ہم نے پروان چڑھایا ہے, ہمارے خلاف بات کر. تو افکار عمومی ایسی پریشان کیے جاتے ہیں نا, پراگندا کیے جاتے ہیں نا افکار عمومی. حالانکہ کوئی بھی مال تیرا نہیں ہے, یہ سارا مال تو نے غریبوں کا ہڑپ کیا ہے نا, غریبوں کا چھینا ہے, تیرا کہاں سے مال آیا؟ تیرا مال تو نہیں ہے یہ. جناب موسیٰ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, مبوس ہوں, تم نے ہمارا آدمی بھی مارا تھا. کہا وہ وقت کی بات اور تھی, ظالم پر ہاتھ اٹھایا تھا. آیات ظاہری مفہوم جو بھی ہے, بات ہی نہیں یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کی اور ظالم کو مارا. جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں چھوڑو گے, تم پر عذاب آئے گا. اب مجھے بتائیے, ساحروں کو جمع کیا, بالکل عقلی انداز میں بات کو لے کر چلیں گے, ساحروں کو جمع کیا, مقابلہ ہوا ساحروں سے. آپ سب جاگ رہے ہیں نا, سو تو نہیں رہے؟ ماشاء اللہ. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسا سنا ویسے ہی پایا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب, ساحروں کو بلایا, ہزار میں سے 100 چھانٹے. وہ کہتے ہیں کہ 100 میں سے 70 چھانٹے, جو بھی تھے, بہرحال مقابلہ ہوا. کون جیتا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام. اچھا جو جناب موسیٰ نے کیا وہ سب نے دیکھا نا، صرف ساحروں نے تو نہیں دیکھا، ہزاروں لاکھوں کی آبادی نے دیکھا، وہ سب ڈر کے بھاگے بھی. مگر کیا وجہ ہے کہ 70 ایمان لے آئے؟ دیکھا فرعون نے بھی تھا، ایمان نہیں لایا. دیکھا فوج نے بھی تھا، ایمان نہیں لائی. وہ 70 جنہوں نے مقابلہ کیا وہ ایمان لیا ہے، وہ سجدے میں گر گئے. غصے میں آ گیا فرعون، پشت سے مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پر قلم کرا دوں گا، سولی دے دوں گا، میری اجازت کے بغیر کیسے کیا؟ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اب تو ہاتھ پیر کاٹ، گردن کاٹ، کچھ بھی کر، جو دیکھنا تھا ہم نے دیکھ لیا. بس دونوں مثالیں بتائی اللہ نے کہ جو ایمان پر ایک بار آ جائے اس پہ کتنا ہی تشدد کیوں نہ ہو وہ کبھی ایمان کے راستے سے واپس نہیں پلٹا کرتا، وہ واپس نہیں پلٹتا، پیچھے نہیں جاتا مڑ کر. اور جن کو ایمان لانا نہیں ہے ان کے سامنے معجزہ ہو رہا ہے، سامنے ہوا نا سب کچھ، فرعون نے بھی دیکھا. کیوں؟ سوال وہی ہے کہ کیوں قبول نہیں کیا؟ اختیار، اقتدار. آج جو ظلم ہو رہا ہے، کیا حکمرانوں کو نہیں معلوم کہ یہ ظلم ہے؟ حکمرانوں کو نہیں معلوم کہ ہم غریبوں کا نوالا چھین رہے ہیں؟ وہ بڑے سخی بھی ہیں جو اپنے لوگوں بانٹو زمینیں، بھائی بڑا سخی ہے، زمینیں دے رہا ہے، مل دے رہا ہے، کارخانے دے رہا ہے، اپنوں اپنوں کا ہے کس کا؟ ان کا بگا مال ہے، اپنی جیب سے دے رہا ہے. اس کو سخی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو بیچ دیا جائے؟ اس کو سخی کہتے ہیں کہ اثاثوں کو بیچ دیا جائے خوش کرنے کے لیے، اپنی منشا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیچ دیا جائے اسٹیٹ کو؟ یہ منشا بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، پتا نہیں کیا ہوگا. اب تو یاد آتے ہیں وہ لوگ جو ایک اشارے میں سمجھتے تھے بات کو. بہرحال ایک اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل. خیر جناب، یہ زمین دے دو، یہ کارخانہ دے دو، سب بانٹ دو، اپنے بٹ مالے تمہارا، یہ سخاوت ہے؟ بڑا سخی ہے بھائی. جو اس کا دوست بن جائے، جو اس کے پرچم تلے آ جائے، پھر دیکھیے کیسے خزانوں کے منہ کھولتا ہے، یہ سخاوت ہے. اس کو سخاوت کہتے ہیں. سخاوت اسے کہتے ہیں کہ شام کو اٹھنے سے پہلے بیت المال میں جھاڑو دے رہا کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے، دے دیا سب کا حق، حقدار کو حق مل گیا. سخی وہ ہوتا ہے جس کے اپنے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں مگر اس کی مملکت میں کوئی بھوکا نہ ہو، خود وہ نمک کھا رہا مگر اسے پرواہ ہو فرات تک بیٹھے ہوئے حیوان کی کہ وہ بھوکا نہ ہو، اسے سخی کہتے ہیں. یہ سخاوت ہے؟ قوم کے مال کو لوٹ کر بیچ دو، اسٹس کو بیچ دیا جائے، رشوتیں لے لے کے بھاری بھاری کنگلا کر دیا جائے، کنگال کر دیا جائے پاکستان کو، قرضہ بھگتو گے تم، بھگتو گے ہم تو بھاگ جائیں گے، ہماری انویسٹمنٹ تو ہر جگہ ہے، وہ تو وہاں چلے جائیں گے نا. اس کو سخاوت کہتے ہیں. بس یہ اختیار، یہ اقتدار کیا کر رہا ہے کہ جو بھی رکاوٹ بنے اسے ہٹا دو، قتل کر دو. اس لیے قتل و غارت گری ہو رہی ہے کہ ہمارے اختیار کے راہ میں کیوں، حالانکہ جانتے کہ یہ ظلم ہے جو وہ کر رہے ہیں مگر کر رہے ہیں نا، ہو رہا ہے نا. بس فرعون کے سامنے کیا ہے کہ سب کچھ ہوا، جانتا ہے کہ نبی ہے، جانتا ہے پیغمبر ہے، مگر یہ امپائر، یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ لاکھوں لوگ جو مجھے کہتے ہیں رب، جن کو میں کہتا ہوں کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا پالنے، میں پالنے والا ہوں، یہ امپائر ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. شہید باقر الصدر نے ایک جگہ لکھا نا کہ ہارون رشید کو برا بھلا کہنے سے پہلے سوچو اس کی سلطنت کتنی بڑی تھی. اتنی بڑی سلطنت تھی کہ اپنے قصر کی بالکنی میں کھڑا ہو کر کہتا تھا، بادل کے ٹکڑے کو خطاب کر کے کہتا تھا، کہیں بھی برسے گا ہارون کی حکومت میں برسے گا، کہیں بھی برسے گا ہارون کی حکومت میں برسے گا. اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت ہارون کی، کہ اس کے لیے اس نے اماموں کو زہر دلوایا، شہید کیا. تمہیں اتنی بڑی سلطنت مل جائے، ایمان باقی رہے گا؟ شہنشاہ ایران بھی رضا شاہ تھا، نام کیا تھا؟ رضا. لیکن سلطنت کو بچانے کے لیے کیا کچھ کیا؟ اسی امام رضا کے روزے میں اس نے گولیاں چلوائیں, سینکڑوں مومنین ہزاروں مومنین کو شہید کروایا. نسلی طور پہ حسبی طور پہ تو شیعہ تھا. پتہ چل گیا کہ اقتدار کیا چیز ہوتی ہے, اختیار کیا چیز ہوتی ہے, یہ ہاتھ سے نہ جائے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. لہذا فرعون کے پاس جو اقتدار ہے, جو اختیار ہے, وہ اسے روکتا ہے, نہیں لوگ میری پوجا کرتے ہیں, میں تیرے خدا کو رب مان تو لوگوں پر میری حکومت کہاں رہے گی؟ ایسے عذاب نہیں آیا فرعون, ایسے غرق نہیں ہوا, علامتیں بھیجی. علامت بتائی جناب موسیٰ نے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کرتے, ان کو میرے ساتھ بھیجتے, یعقوب کی اولاد کو نہیں بھیجے گا, اللہ کا عذاب آئے گا. نہیں مانے, پہلی نشانی, پہلی علامت, ہر جگہ مینڈک نکل رہا ہے. قرآن نے بتایا پہلے ٹڈی دل نے حملہ کر دیا, اس سال ان کی بہترین زراعت تھی, ٹڈیوں نے حملہ کیا, ساری کھا گئی. ٹڈی دل کا حملہ کبھی دیکھا ہے؟ میں نے زندگی میں ایک بار, بہت چھوٹا سا تھا, اندرون سندھ میں نے دیکھا تھا. پہلے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے, وہ تو گاڑی کے شیشے بند کرے, میں چھوٹا سا تھا. اربوں کھربوں کہنا بھی کم ہے, یہاں تو شہر میں نہیں آتا, میں بہت چھوٹا تھا. بات آپ سے میرا خیال ہے 70 سے بھی پہلے کی کر رہا ہوں, میں بھی قائد اعظم کے زمانے کا ہوں, مجھے بالکل ایسا نہیں سمجھ دیجیے گا. آپ تازہ ہے, صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. چلیے ایک جملے سے صحیح آپ میں تازگی تو آئی, ایک بار صلوات بھیجیے اور محمد علی محمد. تو جناب میں نے دیکھا, پہلی اور آخری بار دیکھا, تو میں ڈر گیا, خوف زدہ ہو گیا. کیا یہ سیاہی چھا گئی تھی, بادل نہیں تھے, ٹڈی دل. ٹڈی دل نہیں کہتے, بچوں کو سمجھا رہا ہوں, ٹڈی دل. دل کے معنی ہے لشکر, کہتے ہیں نا ٹڈی دل, کہتے ہیں ٹڈی دل لشکر نے حملہ کر دیا. ٹڈی دل نہیں ہوتا, ٹڈی دل, کیونکہ ٹڈیاں آتی ہیں نا کھربوں کی تعداد میں, کہ ٹڈی دل لشکر, یعنی اس کا وہ ٹڈیوں کی مانند لشکر آیا. سکندر اعظم نے اپنے, وہ اب تو ماشاء اللہ استاد بھی یہی پڑھا رہے تھے, ایک دن میں نے دیکھا اردو پڑھا رہے, سکندر کے اعظم کے ٹڈی دل لشکر نے حملہ کیا. جن کے استادوں کا یہ حال ہے, شاگردوں کا اللہ مالک ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اردو پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ, اردو پڑھا رہے ہیں میٹرک میں, انہیں نہیں پتا کہ ٹڈی دل اور ٹڈی دل, ٹڈی دل میں کیا فرق ہے. ٹڈی دل, دل کہتے ہیں لشکر کو. تو لہٰذا ٹڈی دل کا پہلی بار میں نے زندگی میں دیکھا, وہ کھربوں کہنا بھی کم ہے, شمار نہیں. اتنے ہوتے ہوتے جہاں سے وہ سبزے سے کھیتی سے بس یوں گزرتے چلے جاتے, پھر کچھ بھی نہیں بچتا, کچھ نہیں بچتا, سب ختم, کھا جاتے پوری کھیتی سے اور چلتے چلے جاتے, کچھ نہیں بچتا. وہ ایک ہی بار میں نے منظر زندگی میں دیکھا کہ وہ ٹڈی دل, تو اللہ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط کر دی. او وہ کان میں گھسی تو گھروں میں گھس گئی, ان کی زراعت تباہ کر دی. کب تم پر ایمان لے آئیں گے, تمہارے اللہ پر بھی ایمان لائیں گے. موسیٰ یہ عذاب بند کراؤ, بند کر. جناب موسیٰ نے دعا کی, پروردگار ٹال دے, پہلی نشانی, پھر گئے. نہیں, کیوں؟ آخر وقت تک سامراج لڑتا ہے نا, تباہ کرتے کرتے سب کو تباہ کر دوں, اقتدار ہاتھ سے نہ جائے. جانتا ہے کہ ظلم کر رہا ہوں لیکن کرتا ہے, اقتدار یہ ہاتھ سے نہ جائے. پھر نہیں مانے, دوسری علامت, میں نے کہا نا بے خبری میں عذاب نہیں آتا. دوسری علامت بھیجی, مینڈکوں نے حملہ کر دیا. دریائے نیل سے نکلے, منہ کھولتا تھا, منہ میں مینڈک گھس جاتا تھا, اتنے مینڈک. بابا معاف کر دو, مال لاتے ایمان لاتے خدائی سے جان چھڑاؤ. ٹھیک ہے جناب موسیٰ نے دعا کی, بالنے والے ٹال دیں, واپس ٹال دیں. اپنا عصا مارا, سارے مینڈک واپس نیل میں غائب ہو گئے. پھر نہیں مانے, کہا چھوڑو میری قوم کو. نہیں چھوڑا, نہیں چھوڑیں گے. سب نے قبطیوں نے کہا نا, نہیں ہم نہیں دیتے, جو لوٹ کا مال لے چکا وہ واپس کیوں کرے گا. اس نے کہا جاؤ, ہم تو نہیں دیتے واپس, تو آئی پارٹی چھوڑ کے دوسرے میں چلے جائیں گے, مال نہیں دیں گے. معذرت کے ساتھ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد. جو لوٹ لیا وہ واپس دینے والے ہم نہیں ہیں. اچھا بھائی, پھر کمل وہ بڑی بڑی جو جس کو آپ کہتے ہیں, جوک تو الگ چیز ہے, والا جو وہ جناب مسلط کر دیا. ان کے کھانے میں وہ آتے تھے, پھر پریشان ہوئے ایک دن, بولے بھیا کھانے میں بھی جا رہی ہے جو, معاف کرو بابا, फिर गए। आप तो देखें, एक अलामत, दो अलाम, वार्निंग आ रही है सुनामी की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, नहीं मान रहे। खून से उनको, उनके खानों में खून आने लगा, पानी में खून आने लगा। बनी इसराइल के नहीं, वो जो पीते थे पानी से ही, जब वो पीते थे किप्ती, खून आता था। अरे भाई माफ करो, ले जाओ अपने बनी इसराइल को निकाल के, हमारी जान छोड़ो, हमारी जान छोड़ो, तुम निकलो। जनाब मूसा ने मनसूबाबंदी की, इन पर बीमारियां भी मुसलत हुई, इनके जिस्म पर आबले पड़ जाते थे। इतनी निशानियों के बावजूद ये ना जनाब मूसा को मानने को तैयार थे। क्यों? कि अपने से पस्त समझते थे कि हमारे गुलाम जी, हमारे आका बने, इनको रसूल माने, इनको नबी माने, हम इनके आका। ये जिद, ये अना, ये इख्तदार क्या करता है, तबाह कर देता है। अबू जहल को भी, अबू लहब को भी जानते हैं कि क्या है, मगर वो अना, वो जिद और वो इख्तियार, वो इख्तदार जो हाथ से निकल रहा है। जनाब मूसा ने पूरी कौम को लिया कर, निकलो रात में, इससे पहले कि फिरौन को खबर हो, निकलो। अगर तकरार हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, मगर कहने का बात मतलब यहीं पर है, जो मतलब अर्ज करना चाह रहा हूं, यह बताइए कि हजारों लाखों बनी इसराइल, इनके साथ रात की तारीकी में जनाब मूसा निकल रहे हैं, रात की तारीकी में निकल रहे हैं। हालांकि यही जनाब मूसा है कि जब अकेले थे और एक भाई था हारून, दो थे ना, दो, तीसरा नहीं था इनकी हिमायत करने वाला, यूशा बिन नून, वापस यानी दोबारा आके, बाद में आके मिले इनके साथ, लेकिन पहले तो दो ही थे ना। आए हैं दनदनाते हुए, दिन की रोशनी में फिरौन को ललकारा है, दिन की रोशनी, और जब पूरी कौम है तो रात की तारीकी में निकले। आप सोचिए ना, सवाल पैदा होता है ना, अकेले हैं, भाई साथ है तो दिन की रोशनी में ललकारा उसको, और पूरी कौम साथ है तो रात को निकलने, चलो भाई लड़ना नहीं है, निकलो निकलो, क्यों? फर्क है, फर्क। जब दिन की रोशनी, क्योंकि लड़ना या शहीद होना नबी के लिए तो एहसास है ना, फख्र है, मरने की परवाह थोड़ी है। जब दिन की रोशनी में ललकारा, हालांकि एक भाई है साथ, लेकिन मूसा जानते कि मार का कितना ही सख्त क्यों ना हो, ये मेरा साथी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। भाई मार दिया जाऊं, लेकिन मेरा भाई जो मेरे साथ है मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरे साथ खड़ा रहेगा। कौम 800 साल की गुलामी की इतनी आदी हो गई, लड़ने के काबिल नहीं रही, नहीं मूसा हम नहीं लड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? खुदा ना करे कि किसी कौम को ऐसा जंग लग जाए कि वो इंतजार करे कि आने वाला सब कुछ कर देगा, हमें क्या करना, हमें तो कुछ भी नहीं करना। समझ गए? इसलिए कुरान मजीद ने बनी इसराइल की मिसाल दी कि ऐसे मत बन जाना। बार बार कहा गया कि बनी इसराइल के जैसे ना बन जाना, ऐसे ना बन जाना जैसे बनी इसराइल के थे। उनको खुदा का रसूल कहता था लड़ो, कहते थे हम नहीं लड़ेंगे। 800 साल की गुलामी ने उन्हें जंग लगा दिया था। लिहाजा जनाब मूसा नहीं चाहते थे कि मरना, और बात है अगर मारिका होगा ये भाग जाएंगे मैदान छोड़ के। भाग जाना शर्मिंदगी है, वहां दरबार में मेरा भाई अकेला है, मगर मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा, ये इतनी बड़ी कौम शर्मिंदा करा देगी, भाग जाएगी। लिहाजा इसलिए रात की तारीकी में लेके निकल, बनी इसराइल तेजी से दौड़े जा रहे थे, क्यों पता चलिया है फिरौन आ रहा है पीछे मार देगा, और दरिया में पहुंच के और रो रहे थे, हजारों कतार मरवा दिया। सामरी और कारून जैसे लोग साथ थे और कहते थे देखा सुनी मूसा की बात, अपनी सफों में भी बड़े बड़े फितने होते हैं भाई, बड़े बड़े फितने, मोरल डाउन करने वाले फिफ्थ कॉलम के लोग कि कौम का मोरल डाउन कर, तो आप क्या समझते हैं? फिरौन था मुकाबले पे, वो अलग था, अंदर अलग थे। सामरी अंदर था, बाहर से नहीं आया था। कारून अंदर था, बाहर से नहीं आया था। कारून तो कजन था, फर्स्ट कजन, जानते ना जनाब मूसा और हारून का, कभी तफसील से पढ़ चुके हैं कारून के बारे में, तो अपने थे। अब वो अब लोगों में घुस रहे हो, कहते देखा मरवा दिया ना, आगे दरिया पीछे फिर ना बोलो। अबे भाई वो गुलामी अच्छी थी भाई, दूसरों की नौकरी अच्छी थी, दूसरों के दर पे सर झुकाना पटखना अच्छा था, जिल्लत थी, जिंदा तो थे, जलील थे, दो वक्त की रोटी तो मिल रही थी। समझ गए आप? ایسے ہوتے ہیں قوم میں پروپیگنڈا کرنے والے، مروا دیا نا انہی نے آ کے، بھائی کچھ بھی تھا، جان مال تو سلامت تھا، ذلیل تھے، حقیر تھے ان کی نظروں میں، لیکن زندہ تو تھے، کھانا تو کھا رہے تھے، دو ٹائم کی روٹی تو مل رہی تھی، اور زیادہ خوشامد کرتے تھے تو کچھ اوپر سے بھی مل جاتا تھا. ہاں جتنی بڑی چمچا گیری کرو گے کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا بھائی. لہذا اب وہ اندر کام شروع، ادھر بہاؤ لوگ بہکنا، لوگ تو آپ جانتے لوگ ہیں، ادھر کسی نے بہکایا ہو تو اچھا یہ کیا ہوا، آپ دیکھتے ہیں نا صبح شام، کہ صبح کچھ دوپہر کچھ شام کچھ، آتے ہیں لوگ ان کو سمجھا کے، جیسے سمجھا ویسے اچھا یہ تھا مروا دیا. اب کہہ رہے موسیٰ یہ کیا ہوا بھائی، یہ آپ نے کیا کیا، یہ ہمارے ساتھ کیا کیا، ارے آگے دریا ہے وہ آ رہا ہے فرعون کا لشکر اتنا بڑا. نہ موسیٰ کہہ رہے صبر تو کرو، بچانے کا وعدہ ہے، اللہ تمہیں بچے گا. ہاں کہاں گیا وعدہ، کیسا وعدہ، کدھر کا وعدہ، یہی ہوتا ہے نا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، کھو دیتے ہیں. بتاؤ تحمل تو کرو، برداشت تو کرو، دیکھو اللہ کیا دکھاتا ہے. جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ڈٹے تم رہو غیبی مدد میں کروں گا، بھائی کتنے کمزور ہو کوئی بات نہیں، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب ظالموں کی گھات میں ہے. وہ جو آیات ہم سورہ فجر کی پڑھ رہے ہیں وہ یہی تو ہے نا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فی البلاد واکثروا فیہا الفساد فسب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. یہ فرعون میخوں والا صاحب اختیار صاحب طاقت فرعون، یہ کون لوگ تھے؟ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں فساد برپا کر رکھا تھا، شہروں کو تباہ کیا ہوا تھا، اخلاقی برائیاں گھر گھر میں بچوں بچوں میں پھیلا رہے تھے یہ لوگ، تباہ کرنے والے لوگ. فاکثر فی الفساد، ان کی اکثریت فسادیوں پر تھی. بس کیا کیا تمہارے رب نے؟ مومنین کو تسلی دے رہا، فسبا علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے. پریشان مت ہو، ان ربک لبالمرصاد، اگر تم اپنے دشمن کو نہیں دیکھ رہے اللہ ان کی گھات میں ہے، تم صرف قدم جمع کے کھڑے رہو، بدلہ لینے والا اللہ ہے، کھڑے کرو میدان میں. کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو ظالم، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب بے شک تمہارا رب ظالموں کی گھات میں ہے. مرصاد کہتے ہیں گھات لگا کے مارنا، تاک لگا کر مارنا، گھات کا لفظ زیادہ اچھا ہے ادبی اعتبار سے. تمہارا رب تمہارے دشمنوں کی ظالموں کی گھات میں، گھبراؤ مت، کیوں ڈر رہے ہو، ثابت قدم رہو. لہذا وہاں یہی حال ہوا، اس زمانے کے مومن کا رونا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، کیا ہوا، آگے دریا پیچھے فرعون، آگے دریا پیچھے فرعون، کہاں جائیں. کہیں کہیں ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے، آگے بھی دشمن ہے پیچھے بھی دشمن ہے، لوگ کہتے ہیں کہاں مروا دیا ہمیں، کہاں پھنسا دیا نا، کہتے ہیں نہیں اطمینان رکھو، ثابت قدم رہو، دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. موسیٰ راستہ بنائیے، علامت ہے، علامت. بے شک جناب موسیٰ نے عصا مارا، دریا میں راستہ بن گیا، سب نکل گئے. کیا مطلب ہے؟ قیامت تک مومنین کو ڈھارے سے علامت ہے کہ جب سارے راستے بند ہوں گے تمہارا رب تمہارے لیے راستہ بنائے گا. تم کھڑے تو ہو، ثابت قدم تو رہو، تمہارا اللہ تمہارے لیے راستہ بنائے گا، یہ علامت ہے. قیامت تک کے مومنین کو ڈھارے سے دیکھو ہم نے راستہ بنایا نا، نکال دیا. اور جو مومنین کا دشمن تھا فرعون، اس کو اس کے لشکر سمیت صرف غرق نہیں کیا، اس کی لاش کو بچایا، پانی سے کہا اوپر اگل دے، اگل دے اس کی لاش، پھینک دے ساحل پہ. کیوں؟ فرعونیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرعون مرتا نہیں. یہ جو ممی بناتے تھے نا، چھپاتے تھے لاش، کہتے تھے پھر آئے گا، غیبت میں چلا گیا، غیبت میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ غیبت کا عقیدہ پوزیٹو بھی ہے نگیٹو بھی. جناب ہود کا انتظار کیا قوم نے، جناب صالح کا انتظار کیا قوم نے، جناب موسیٰ کا انتظار کیا، جناب عیسیٰ کا انتظار کیا، پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا، ادھر بھی انتظار ہے نا، ادھر بھی انتظار ہے، ایشور کا انتظار ہے، شدر کا انتظار ہے، اور نہ معلوم کون کون سے 350 مذہب ہیں، سب کیا انتظار ہے، یہ نہ سمجھے گا صرف آپ کیا، کنفیوشس کا انتظار ہے، اور نہ معلوم کون کون سے خدا ہے جن کا سب صلوات عنایت فرما دیجئے انتظار کرنا، تاکہ حقیقی انتظار کے عقیدے کو مسخ کیا جائے، اس لیے اللہ نے اس کی لاش کو اپنے اگل دو، دیکھ لو مر گیا تمہارا فرعون، عبرت بنا دیا قیامت تک کے لیے ہم نے، اب کوئی نہیں کہے گا کہ غیبت میں چلا گیا، اب کہیں گے مر گیا، یہ پڑا ہوا لاشا، یہ اگل دیا دریا نے، حکم دیا، یہ نشانی بنا دیا ہم نے تمہارے لیے، اس فرعون کی لاش کو عبرت بنا دیا قیامت کے لیے، بس یہی عرض کرنا چاہتے ہیں، کیا معلوم ہوا کہ اللہ نے کیسی نشانی بتایا، ایک دو تین چار پانچ نشانیاں بتائیں عذاب سے پہلے، لیکن کون سی چیز تھی، اقتدار اختیار، اس نے روکا، کیا کربلا میں ابن زیاد کے لشکر کو نہیں معلوم یہ کون ہے، یزید کو نہیں معلوم کون ہے، عمر ابن سعد کو نہیں معلوم یہ کون ہے، سب جانتے ہیں نا، اور پھر بار بار حسین کیوں پہچان مارے اپنے آپ کو، پہچانو، علامت علامت کیوں، عذاب کی دو شکلیں ہیں، ایک عذاب جو قوموں کو غرق کیا، ایک عذاب جو کربلا میں اللہ نے حسین کے ذریعے بنی امیہ کو دیا، بابا قیامت تک کے لیے یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ وہ لعنت کے توخ سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، لعنت یزیدیت کا پیچھا نہیں چھوڑتی، کربلا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کربلا ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو یہ عذاب جو آیا لعنت کا ان کے اوپر، یہ بھی بے خبری میں تو نہیں آیا نا، حسین بتاتے رہے، بار بار بتاتے رہے، مہلت بھی دی ایک دن کی، میں حسین ہوں میں حسین ہوں، اور جب وہ کہتے تھے ہم جانتے ہیں آپ حسین ہیں، جان نہیں بچتی ہے بھائی، کہنے سے کہا، اسی لیے تو بتا رہا ہوں تمہیں کہ تم میں سے ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جو قیامت کے دن کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، تو کہ اب جو تمہیں سزا ملنے والی ہے وہ قیامت تک کی ہے، اور اس کے بعد تو انبیاء خالدون ہے ہی، تو کبھی بھی عذاب ظاہری ہو یا باطنی، بغیر اطلاع کے، بغیر حجت قائم کیے نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آتا، بس، اور جو ایمان لے آئے اس کے لیے تکلیفوں میں لذت ہے، جیسے وہ ساحر تھے، اس نے کہا مخالص ہم سے کاٹ دوں گا، تو کہا کاٹ دو، پھولی پہ لٹکا دوں گا ٹہنیوں پہ، کھجور کے درختوں میں تمہیں ٹانگ دوں گا کاٹ کے، کاٹ دے، کوئی پرواہ نہیں، اب ہم ایمان لے آئے، اب ہم مومن ہو گئے، اب ان تکلیفوں میں ایک لذت ہے، ان تکلیفوں میں جو مزہ ہے وہ دوسرا کیا جانے، حسین کی محبت میں زخم کھانے میں جو جون کو مزہ آ رہا ہے وہ دنیا کو کیا معلوم کہ یہ لذت کیسی لذت ہے، پڑھتا رہتا ہوں آپ کے سامنے، حبشی غلام جون، لیکن جب میدان میں گئے اور دور سے پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، غصہ آ گیا جناب جون، خود اتار کے پھینکا، زرہ اتار کے پھینکی، گھوڑے سے اتر آئے تلوار لے کے، کہہ رہے نامرد کا لفظ فارسی میں بزدلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب میں کہوں نامرد تو یہ کیونکہ روایات میں یہی لفظ ہے، تو اس کا مطلب وہاں اس زبان میں بزدلی ہے، ہماری اردو والا مرد اور نامرد والا معاملہ نہیں ہے، تو آپ نے خطاب کر کے کہا نامرد ہو یعنی بزدل ہو، دور سے مجھے تیر مارتے ہو پتھر مارتے ہو، آؤ قریب لاؤ مجھ سے، میں تمہیں بتاؤں کہ حسین کی محبت میں زخم کیسے کھاتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محبت عشق حسین میں کیسے قتل ہوا جاتا ہے، عزیزو یہ مومن کی پہچان ہے، اگر دین کے نام پر اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا، تو وہ ایک اندرونی کیف اور لذت محسوس کرتا ہے کہ بابا اس کا اجر کوئی بھی نہیں دے سکتا سوائے میرے اللہ کے، سوائے اللہ کے رسول کے، اور سوائے خانواده رسالت کے، اس کا اجر کوئی نہیں دے سکتا سوائے مادر حسین کے، اس کا اجر کوئی نہیں دے سکتا سوائے حسین کے. اس لیے مومن لذت محسوس کرتا ہے اس تکلیف میں جو اہل بیت کے نام پہ اسے دی جاتی. یہ صرف کربلا والوں نے نہیں, کربلا کے بعد سے آج تک یہی سنت ہے. اس لیے تو میدان میں ڈٹے ہوئے نا مومن, پوری دنیا میں ڈٹے ہوئے نا, اب تو پوری دنیا میں ڈٹے ہوئے, صرف آپ تھوڑی ہیں, پوری دنیا میں. خدا کا شکر ہے اللہ نے لاج رکھی. ولا تہنوا ولا تحزنوا, مت خوف زدہ ہو, مت گھبراؤ, مت محزون ہو, مت دل ملول ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے عزیزو, اللہ کا وعدہ ہے, کسی عام انسان کا وعدہ تھوڑی ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون, تمہیں برتری دوں گا, تمہیں فتح دوں گا, تمہیں روح زمین پر سب پر غالب کر دوں گا, تمہیں زمین پہ اپنا وارث بنا دوں گا, تمہیں زمین پر اقتدار دوں گا, تمکین دوں گا, اقتدار اختیار دوں گا. اطمینان رکھو, کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, عزت تمہاری, ڈٹے رہو. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد, کتنا ہی ایکا کر لے باطل قوتیں, اللہ گھاٹ میں ہے, ان کے بیڑوں کا وہیں بیڑا غرق ہو جائے گا جہاں سے یہ چلیں گے. حوصلہ تو کرو, نہ ان کے اسلحے سے ڈرنے کی ضرورت, نہ ان کے ناموں سے ڈرنے کی ضرورت, نہ ان کے جنگی بیڑوں سے, نہ ان کے جنگی ہتھیاروں سے, نہ ان کی جنگی تیاریوں سے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے, ان کو تباہ کرنے کے لیے اللہ جمع کر رہا ہے. بکھرے ہوئے تھے نا ادھر ادھر, ان کو جمع کیا جا رہا ہے. جیسے مولا عارفان نے نہروان میں گھیرا تھا نا سب کو, گھیرا تھا نا اکثریت قاطع کو, 95 فیصد کو وہی ختم کر دیا تھا. بالکل اسی طرح اس دور میں مشیت ان کو اکٹھا کر رہی ہے, جمع ہوتے جاؤ, جمع ہوتے جاؤ, تاکہ ڈھونڈنا نہ پڑے, تاکہ ڈھونڈنا نہ پڑے. لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں, عشق کی راہوں میں امتحان تو دینے پڑتے ہیں نا, تو امتحان دیں گے, لیکن اللہ کے وعدے پر یقین رکھو کہ فتح تمہاری ہے, آخری فتح تمہاری ہے. تمہارے بچے سر اٹھا کے جئیں گے, تمہاری نسلیں سر اٹھا کے جئیں گی, کہ جب باطل طاقتوں نے حملہ کیا, ہم ان اجداد کے بیٹے ہیں جو ان وحشیوں درندوں کے سامنے کھڑے رہے. اس بربریت کے دور میں کلمہ حق کو بلند کرتے چلے گئے. ایسے لوگ تھے, غلام ہیں, جو قمبر غلام ہیں, لیکن یاد رکھیے, گورا کالا چھوٹا بڑا حق کے لشکر میں آیا, تمیز مٹ گئی. کہیں بھی ہو, وہ لوط پر ایمان لانے والے ہو, جناب ابراہیم پر ایمان لانے والے ہو, جناب موسیٰ پر ایمان لانے, برابر, سب برابر. جیسے وہاں دو کے ساتھ, ایک بھائی کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے موسیٰ, قوم کے ساتھ نہیں. یہ ساری انبیاء کی تاریخ, کیونکہ حسین وارث ہے نا, حسین کے سامنے, لہذا حسین نے بھی اہتمام کیا کہ 9 تک بھی جسے جانا ہے چلا جائے, جب مالکہ ہو کوئی پشت دکھانے والا نہ ہو, کوئی پیٹھ نہ دکھائے, غلام ہو آقا ہو, سب میدان میں کھڑے رہے. جو غلام تھے, عام غلام تھے, افشی غلام, حسین نے انہیں علیہ السلام بنا دیا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ عزاداروں, قیامت تک یہی سلسلہ ہے, یاد رکھو. جو بھی حسین کے نام پہ, سب مرتے ہیں نا, ایک جزا دنیا میں دیتا ہے شہید کو اللہ, دنیا میں. وہ کیا جزا ہے؟ مرتے سب ہیں, عزیز اقرب آئے دفنایا, چھٹی ہوئی, سویم ہوا, 40واں, خدا حافظ. دنیا کو کیا غرض ہے؟ کتنے مومن انتقال کرتے ہیں, پنجاب میں کر گئے انتقال, مجھے کیا پتا کہاں کون مر رہا ہے, انتقال کر رہا ہے, مجھے کیا بات. لیکن عزیزو, ایک عزت کیا دیتا ہے اللہ؟ جب کوئی شہید ہو تو سب سے پہلا اعزاز یہ دیتا ہے کہ اس کے خاندان کو محترم بنا دیتا ہے, پوری قوم میں اس شہید کا خاندان محترم, قابل احترام, لائق احترام. نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, پوری دنیا میں شہداء کے ذکر سے ہماری مجلسیں, ہماری محفلیں روشن ہیں, منور ہیں. یہ تو دنیا میں اعزاز دیتا ہے کہ تمہیں مرنے نہیں دوں گا, بلکہ تمہاری وجہ سے تمہارے خاندان کو عزت دے دوں گا, تمہارے گھر کو عزت دے دوں گا, کہ یہ شہید کا خاندان ہے. یہ شہید کے گھر والے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو بتائیے، غلام ہو یا کنیز، جس پر حسین کا سایہ پڑ جائے، جناب فضا کنیز ہیں، مگر فاطمہ زہرا کی کنیزی نے انہیں اماں فضا کے مقام پہ بٹھا دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ شیری کنیز ہے، اجمی کنیز ہے، لیکن اس کے ذکر کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ ایام عزا ادھورے رہ جاتے ہیں. مرثیے بھی اس کے لیے لکھے جاتے ہیں، ذکر بھی اس کا کیا جاتا ہے، تو کتنا بڑا اعزاز دیا حسین نے. عام کنیز ہیں، لیکن یہ محبت اہل بیت کیا کرتی ہے، عام انسان کو علیہ السلام کے منصب پہ بٹھا دیتی. بس ایسی ہی کنیز جس نے خدمت اتنی کی ہے کہ حسین نے آزاد کر دیا، جاؤ تم آزاد. اور وہ آزاد نہیں ہونا چاہتی، مولا مجھے آزادی نہیں چاہیے. کہ نہیں، مسئلہ اسی میں کہ شیریں جاؤ، تمہیں قطع زمین بھی دیتے ہیں، زاد راہ بھی دیتے ہیں زندگی گزارنے کے سامنے، اب تم جا کے رہو. اصرار کے باوجود شیریں نے دیکھا کہ حکم امام کے آگے اب کچھ نہیں، کوئی بات نہیں چل سکتی، سرتابی کی گنجائش نہیں ہے، عدم تسلیم کی گنجائش نہیں ہے. لہذا حکم امام سمجھ کے قبول کرتی ہے آزادی کے حکم کو. پھر ایک التجا کرتی ہے، فرزند رسول، بس ایک التجا ہے، ایک گزارش، ایک درخواست، قبول کر لیجیے. فرمایا فرزند رسول نے، کیا چاہتی ہے شیریں؟ کہا مولا بس ایک وعدہ کیجیے کہ میرے مہمان بنیں گے. کچھ لمحے توقف کیا حسین نے، پھر فرماتے ہیں، جا شیری، تجھ سے وعدہ رہا، تیرا مہمان بنوں گے. مولا ایک اور، ایک گزارش اور، ایک التجا اور، اب کیا چاہتے؟ مولا اکیلے نہیں، خانواد رسالت کے ساتھ، پورے حرم کے ساتھ، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، میری عزت ہو جائے گی، مجھ کنیز کی عزت ہو جائے گی، آپ میرے گھر مہمان بنیں گے پورے خاندان کے ساتھ. پھر کچھ لمحے توقف کیا حسین نے، پھر فرماتے ہیں، جا شیری، تجھ سے وعدہ رہا، سب کے ساتھ مہمان بنوں. لیکن شیری بس ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. دست بستہ عرض کرتی ہے، مولا میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں آپ کی نمک خوار ہوں، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے مہمان بنے، میں پہچانوں بھی نہ. حسین نے خانوادے کو، افراد اہل بیت کو یہ پیغام دیا کہ شیری کو آزاد کر دیا، تحفہ تحائف جو اس کو دینا چاہتے ہو ہدیہ تحفہ تحائف دو. اب کیونکہ شیری خاتون ہے نا، لہذا اہل بیت کے افراد میں سے جو بھی تحفے تحائف لے کے آتا ہے، ایک چادر ضرور لے کر آتا ہے. اب کچھ ہی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا. شیری تعجب سے کہتی ہے، مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی، اتنی ساری چادریں. بس مولا نے فرمایا آہستہ سے، شیری لے جا، شاید کسی دن کام آ جائے، یہ چادریں لے جا، شاید کسی دن کام آ جائے. چلی گئی شیری، آزاد ہو گئی. کوفے کے باہر ایک بلند مقام پر گھر بنا کے رہتی ہے، ٹیلے پر ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری کے نام سے مشہور ہو گیا. بستی، آس پاس کی بستی بہت احترام کرتی ہے شیری کا، کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ کنیز حسین ہے، آل رسول کی کنیز ہے، اور یہ بھی سن رکھا ہے کہ اس کی سبب سے ایک دن خاندان رسالت ہماری بستی میں مہمان بنے گا. بڑی عزت ہے شیری کی، بڑا احترام. دن، مہینے، سال گزرتے چلے گئے، شیری کا انتظار بھی بڑھتا چلا گیا، مگر یقین ہے شیری کو، میرا مولا ضرور آئے گا. پھر جناب ایک زمانہ آیا کہ آنے جانے والے قافلوں سے شیری نے سنا کہ حسین نے مدینہ ترک کر دیا عراق کے ارادے سے. خوش ہو گئی شیری، دوڑ گئی بستی میں، ایک ایک گھر جاتی، دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ مجھ سے وعدہ کیا ہے فرزند زہرا نے، فرزند رسول نے، تیاریاں کرو، میرا آقا، میرا سید و سردار حسین آنے والا ہے، اس کے ساتھ میری شہزادیاں بھی آئیں گی، جب قریب آئے گا ہم بستی سے نکل کر اس کا استقبال کریں گے. जैसा मेहमान होता है वैसी तैयारियां करते हैं ना आप। और जिसके घर में आले रसूल मेहमान हो, फिर जिनके घरों में अदा खाना सजता है, इंसाफ से बताओ, ईद और बकरीद से ज़्यादा तैयारी करते हो या नहीं? कितने दिन पहले से क्यों जानते हो कि हुसैन मेहमान बनेगा, मादर हुसैन मेहमान बनेगी? कितना पाकीज़गी का ख्याल करती हैं मेरी माएँ बहनें, ये मेरी बीबियाँ। फिर गुजारिश करता हूँ, तकद्दस कहीं पामाल ना होने देना खुदा के लिए। पहले बड़े पाकीज़ा माहौल के साथ, पाकीज़गी के साथ पटके तैयार होते थे। वो इतना मामूली थोड़ी है जनाब अब्बास के अलम का फरेरा सजाना या बनाना, बस इशारा काफ़ी है। दहारत पाकीज़गी तम सबाब चीज़ों का ख्याल होता है। ऐसा थोड़ी होता कि मैंने बाज़ार में जाके एक बनाने वाले से पूछा गुस्ल का तरीका, तो उसको पता ही नहीं था गुस्ल क्या होता है। खुदा के बंदो, कुछ खुदा का खौफ करो, पटके बना के बेच रहा है। फिर आप बुरा मानते हैं कि मैं क्या क्या कह जाता हूँ, ना कहूँ तो कौन कहेगा आपसे? पाकीज़गी तहारत पहली शर्त है। हत्ता के छड़ के लिए कितना एहतमाम होता था आलम की कि पानी में डाल दिया जाए दो तीन दिन, बाजार से कपड़ा आया है इसको पाक किया जाए। खुदा के बंदो, तकद्दस है, तकद्दस एक एक चीज़ का, उसके तकद्दस का ख्याल करो, पाकीज़गी का ख्याल करो। बस आज़ादार हो। अब किस तरह शीरी के घर में मालूम है कि हुसैन आएगा, सानिय जहरा जैनब आएगी, जैनब सोरा उम्मे कुलसूम आएगी, तो आप मुझे बताइए ना कैसा इहतमाम कर रही है, सजा रही है कमरों को, हुजरों को, नया रंग रोगन, नई मसनदे, नए पर्दे, नई चादरें। मेरा मौला आएगा, ये हुजरा मेरे आका हुसैन का है मसलन, ये हुजरा मेरी शहजादी जैनब के लिए, ये हुजरा मेरे अब्बास के लिए, ये हुजरा शहजादा अली अकबर के लिए। ऐसे ही इहतमाम करता है ना आदमी। मगर कई महीने गुजर गए, अजीब अजीब खबरें सुनती थी शीरी, मगर किसी पर यकीन नहीं करती थी कि नहीं, मेरे मौला का वादा है लिहाजा ज़रूर आएगा। और आखिर में तो ये नौबत आई कि जाकर कूफे से आने वाले रास्ते पे बैठ जाती थी, हर रोज़ सारा दिन बैठी रहती थी, फिर शाम को आती थी, गमजदा हालत में वापस आती थी कि आज भी मेरा मौला नहीं आया। एक दिन जब वापस आई, अपने हुजरे में इस्तराहत के लिए गई, कुछ ही देर में खादिम आ गए, उठाया, कहा हाकिम का काफिला है, हाकिम के सिपाही हैं, साथ में बागियों के सर हैं, शाम जा रहे हैं, और कुछ कैदी हैं जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की है, रात इस किले में गुजारना चाहते हैं। कैदियों का जिक्र सुना, खुद उठ के आ गई शीरी, दरवाज़ा खोला, रात की तारीखी देखा, हाँ हाकिम के सिपाही हैं, और सामने देखा नैसों पे सर है। एक तो रात की तारीखी, दूसरे लहू में डूबे हुए सर, ना पहचान सके, भाई दिल में जहन में कोई ख्याल ही नहीं। दूसरा मंजर देखा तो क्या देखा, नाकों पर बीबियां हैं, सरों पर चादरें नहीं हैं, हाथ पसे पुष्ट बंधे हैं, अपने चेहरों का पर्दा अपने बालों से किया, तड़प उठी। और फिर देखा कि नाकों के आगे आगे सर नेवड़ाए एक जवान, जंजीरों से जकड़ा हुआ तो के खारदार गले में, नजरें जमीन पर गड़ी हुई, जोफ मरस का हाल दिखाई देता है, तड़प उठी, कहती है यकीनन कोई बहुत ही मोहतरम खानदान है, बाइज्जत खानदान है, जिसकी बीवियों ने अपने चेहरों का पर्दा अपने बालों से किया। खुलवा दिए दरवाजे, ठहर जाओ रात को मेरे यहाँ। सिपाही हुजरों में गए, लेकिन शीरी ने देखा कि कैदी हयात में बैठ गए, यानी सहन में दीवार से पुष्ट लगा के बैठ गए। समझ गई शीरी कि बड़े मजलूम कैदी हैं। आई सिपाहियों के पास, अगर तुम्हारी इजाज़त हो इन कैदियों के लिए भी कुछ हुजरे खोल दो, का तेरा घर है, इजाज़त है, हमारी तरफ से कोई रुकावट आई, जल्दी जल्दी हाथ खुलवाए। मैंने सुनो, मैंने सिपाहियों से इजाज़त ले ली, तुम्हारे लिए हुजरे तैयार हैं, बैठो, बेहतरीन ग़िज़ा बनवाती हूँ तुम्हारे लिए, जब तक मेरे घर में हो कोई तकलीफ़ नहीं होने दो। मेरे मौला का कौल है कैदियों का तमाशा ना करना انہیں اذیت نہ دینا. آؤ خادموں کو حکم دیا بہترین غذا بناؤ ان کے لیے, مسندے لگاؤ, چادریں بچھاؤ. حجروں میں گئیں بیویاں, اتنا مہربان پایا. ایک بیوی کہتی ہے شیریں ایک بات مانے گی؟ شیریں آگے بڑھ کر کہتی ہے جو میرے اختیار میں ہے مانوں گی, بتاؤ کیا چاہتا ہے. کہ شیریں شاید تیری بات مان لے رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے. میں بات کرتی ہوں. شیری پہنچی اور پہنچنے کے بعد سپاہیوں سے کہتی ہے میرا گھر ہے کہیں نہیں جا سکتے, مناسب سمجھو تو رات بھر کے لیے نیزے جن پہ ان کے مقتولین کے سر ہیں یہ دے دو, لے جا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جلدی سے بلایا خادموں کو, لے چلو یہ نیزے اٹھاؤ وہاں پہنچاؤ. نیزے جب بیویوں کے پاس آئے تو حیرت زدہ رہ گئی شیری کہ کوئی بیوی روتی نہیں تھی. مضطرب ضرور ہے بیویاں, روتی نہیں ہے. اسی تعجب کے عالم میں واپس پلٹی کہ پھر اسی بیوی نے کہا شیریں ایک اور بات مانے گی. واپس پلٹی شیری, میں نے کہا نا جو میرے اختیار میں ہے مانوں گی, بتاؤ اب کیا چاہتی. کہا شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے نا ہمیں رونے کی اجازت نہیں. آپ جانتے ہیں نا جب سکینہ رونے کی کوشش کرتی تھی تازیانے مارے جاتے تھے, ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے. شیریں تیرا گھر ہے اتنی اجازت دے دے, آہستہ آہستہ رو لے. کیسی مظلومیت ہے آل رسول کی, آہستہ آہستہ رونے کی اجازت مانگ رہے. شیریں تڑپ اٹھی کہتی ہے میرا گھر ہے جی بھر کے رو, کوئی پابندی نہیں تمہارے رونے. لیکن سنو بیویو, جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا نوحہ کرنا دعا کرنا میری ایک حاجت ہے پوری ہو جائے. میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں دوسروں کے حق میں جلدی قبول ہو جاتی. بس وہ بیوی کہتی ہے شیریں بتائے گی, مناسب سمجھے گی تو بتائے گی کیا حاجت ہے. شیریں کہتی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں, ارے میرا مولا حسین راستے میں ہے, میری شہزادیاں زینبوں میں کلثوم راستے میں ہیں, دعا کرو میرے مسافر خیر سے میرے گھر آ جائیں, میرے مہمان میرے گھر آ جائیں. اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا. شیریں واپس پلٹی, کانوں میں آواز آئی میرا ماں جایا حسین. تڑپ کر بڑی شیری, او بیوی سب روئے تجھے نہیں رونے دوں گی, اور یہ نام لے کے تو بالکل رونے نہیں دوں. بیوی یہ نام لے کے نہ رو, اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا تو اس کا نام لے کے رو لے. وہ بیوی کہتی ہے شیری قبول. شیری واپس پلٹی, اب کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی. پھر واپس پلٹی شیری کہتی ہے بی بی یہ نام لے کے بھی نہ رو, تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے لے, یہ نام لے کے بھی نہ رو. وہ بی بی کہتی ہے شیری قبول ہے. شیری واپس پلٹی, اب کانوں میں آواز آئی ہائے میرے علی اکبر کا بابا. عزادارو اب شیری سے نہ رہا گیا. واپس پلٹی, اس بیوی کے سامنے دو زانو بیٹھ گئی ہاتھ جوڑ لیے, دست بستہ کہتی ہو بیوی جب سے تو میرے گھر میں آئی میرے دل کو قرار نہیں, طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آتے ہیں. ارے تو کون ہے, تجھ پر کیا گزر گئی, کچھ تو بتا تیرے ساتھ کیا ہوا. یہ جتنے نام تو لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے. جب اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا تو شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں, بتا بتا تو کون ہے. بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے, چہرے سے ذرا سے بال ہٹا کر کہا بھول گئی نا شیری, بھول گئی نا. میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا شیری ایسا نہ ہو تیرے مہمان بن جائے تو پہچان بھی نہ سکے. شیری نے منہ پیٹ لیا, پچھاڑے کھا رہی منہ پیٹ رہی ہے سینہ پیٹ رہی ہے, بی بی یہ میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں, کیا ہوا. مون محمد ایک ایک کا نام لے رہی ہے شیری. زینب نے شیری کا ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیری بس کر, کس کس کا نام لے گی. بڑی سرکار کربلا میں لٹا کر آئی ہے زینب, سب کو گنجے شہیدہ میں سلا کر آئی ہے, کوئی باقی نہیں بچا شیری, کوئی نہیں بچا. یہ تیرے وقت کا امام سید سجاد بچا ہے مردوں میں. اچھا اپنے مولا سے ملے گی, یہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے یہی تیرے مولا حسین کا سر ہے. سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے, نیزے کی طرف بڑھ رہی ہے میرے سید و سردار. خوب وعدہ نبھایا, خوب وعدہ وفائی کی, خوب میرے مہمان بنے ہو, خوب شرف ہے میزبانی بخشا ہے. ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے, ان کے سروں پر چادریں بھی نہ ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.